پیر 4 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیق جامعی کا سلام۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹیسن کی اسلام آباد میں سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، کہتے ہیں دونوں ملکوں کے مشترکہ میدان دوبارہ ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تجزیہ کار بولا
کہ ہمارا رشتہ تھا، اس میں کچھ خامیاں آئیں، اس خامیوں کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہوئی اور اس خلا کو ہم بھرنا چاہیں گے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے پاکستان کے ایک روزہ دورے پر وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر امریکہ کو بتایا ہے کہ افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، اور یہ کہ وہ افغان امن و استحکام کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کی امریکی تجویز سے متفق ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ فرحت جاوید۔
پاکستان کے وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق امریکی سیکرٹری دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی افواج کی قربانیوں کو سراہا اور کہا کہ ان کے دورے کا مقصد پاکستان سے طویل مدتی تعلقات کو آگے بڑھانا ہے۔ اعلامیے کے مطابق امریکی وفد کو دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے بارے میں آگاہ کیا گیا، اور پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ وہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کے امریکی عزم کو سراہتے ہیں۔ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور ملکی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ بھی موجود تھے۔
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دے دیا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم کے خلاف دائر ریفرنسز کو اکٹھا کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ تفصیلات جانیے نامہ نگار شہزاد ملک سے۔
جسٹس عمر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دور کی بینچ نے اپنے مختصر فیصلے میں نواز شریف کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس کے بعد اب احتساب عدالت سابق وزیراعظم، ان کی بیٹی اور داماد کے خلاف تینوں ریفرنس میں عدالتی کارروائی جاری رکھے گی۔ عدالت نے مزید 3 سرکاری گواہوں کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کو 1 ہفتے حاضری سے استثناء دے دیا ہے۔ اسی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دے دیا ہے، جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اشتہاری قرار دینے سے متعلق نیب کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو 11 دسمبر کو سنایا جائے گا۔
یمن میں حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ سابق صدر علی عبداللہ صالح کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر ایسی تصاویر اور ویڈیوز جاری کی گئی ہیں جن میں انہی کی شکل کا شخص مردہ حالت میں دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے سر میں گہرے زخم کا نشان نمایاں ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں حوثی باغیوں اور علی عبداللہ صالح کے حامیوں کے درمیان شدید لڑائی کئی دن سے جاری ہے، اور باغیوں کی جانب سے سابق صدر کو ہلاک کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ علی عبداللہ صالح کو 6 سال قبل صدارت سے ہٹایا گیا تھا اور وہ اس کے بعد کئی سال تک باغیوں کے حمایتی رہے، لیکن حال ہی میں انہوں نے باغیوں کے خلاف سعودی عرب کا ساتھ دیا تھا۔ اردن، عرب لیگ اور فلسطین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایسا کوئی فیصلہ خطے میں مزید عدم استحکام کا سبب بنے گا۔ تفصیلات جانیے نادیہ سلیمان سے۔
امریکہ میں اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یروشلم کو اگلے ہفتے اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کا کہنا ہے کہ ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ فلسطینی کسی طور بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کی طرف سے اس بارے میں شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیں گے۔
پشاور میں ایک تنظیم کے پی یوتھ اسمبلی کے اراکین نے تعلیمی اداروں پر شدت پسندوں کے حملوں کے خلاف پشاور پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد پے در پے تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ سائمہ عمر خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کی نائب صدر ہیں، ان کا کہنا ہے
اے پی ایس کے واقعے کے بعد، پھر اس کے بعد باچا خان کے واقعہ کے بعد، باچا خان یونیورسٹی کے واقعہ کے بعد، پھر اس کے بعد جو ہے تو مردان میں، پھر اس کے بعد مشال خان کا واقعہ، اب یہ پرسوں کا یہ واقعہ، تو یہ ایک بہت افسوسناک عمل۔ اگر سیکیورٹی بڑی ہوتی تو کیا آج یہ اتنے واقعات اس اے پی ایس کے واقعہ کے بعد کیا اتنے سارے مزید واقعات ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے تو ان لوگوں نے کوئی اس طرح کا کام ہی نہیں کیا سرے سے۔ اگر ہوا ہوتا تو آج میرے خیال سے ایسے واقعات بار بار نہ ہو رہے ہوتے۔
انڈیا سے تعلق رکھنے والے بالی ووڈ کے مشہور اداکار اور کپور خاندان کے چشم و چراغ ششی کپور دنیا میں نہیں رہے، ان کی عمر 79 برس تھی۔ ششی کپور مشہور اداکار اور ہدایت کار راج کپور کے چھوٹے بھائی اور فلم مغل اعظم میں اکبر کا کردار ادا کرنے والے پرتھوی راج کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے 200 سے زیادہ فلموں میں کام کیا، جن میں جب جب پھول کھلے، وقت، روٹی کپڑا اور مکان، ستیم، شیوم سندرم، کالا پتھر وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی انگریزی فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے پاکستان کے ایک روزہ دورے پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی۔ خطے میں قیام امن، خاص طور پر افغان پالیسی سے متعلق بات ہوئی۔ وزیر اعظم سے اعلامیہ جاری ہوا، جس کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر امریکہ کو آگاہ کیا کہ افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، اور یہ بھی کہ وہ افغان امن و استحکام کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے باہمی تعاون میں اضافے کی امریکی تجویز سے متفق ہیں۔ اسلام آباد سے فرحت جاوید۔
امریکہ کے سیکرٹری دفاع جیمز میٹس اسلام آباد پہنچے تو ان کا استقبال وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کے حکام اور امریکی سفارت خانے کے عملے نے کیا، جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق امریکی سیکرٹری دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی افواج کی قربانیوں کو سراہا اور کہا کہ اس دورے کا مقصد پاکستان سے طویل مدتی تعلقات کو آگے بڑھانا ہے، جو خطے سے دہشت گردی کے خاتمے کے مشترکہ مقصد کے لیے اہم ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق امریکی وفد کو دہشت گردی کے خلاف حالیہ آپریشنز کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی خفیہ پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی ہر قسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کے امریکی عزم کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ اور دیگر سینئر حکام شامل تھے۔ دوسری جانب امریکی وفد میں پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل بھی موجود تھے۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی سیکرٹری دفاع نے امید ظاہر کی تھی کہ پاکستان اور امریکہ مشترکہ دشمن کا سامنا کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے راستے تلاش کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع آج ہی پاکستان کا دورہ مکمل کر کے کویت کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
سی آئی اے کے سربراہ کے بیان کے بعد برسلز میں آج نیٹو اور امریکی سفیر کی بریفنگ ہوئی ہے۔ برسلز میں صحافی خالد امید فاروقی سے میں نے اس بریفنگ کے اہم نکات پہلے جاننا چاہے۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ سنکرونائز رہی ہے گفتگو جو انہوں نے تھریٹ دیا ہے سی آئی اے کے ڈائریکٹر پومپیو نے، جو ممکنہ وزارت خارجہ کے امیدوار بھی ہیں امریکہ میں اگر ٹیلرسن جاتے ہیں تو۔ لیکن یہاں کیونکہ سفیر نے ڈپلومیسی کی زبان استعمال کرنی ہے تو اس لیے انہوں نے اسی کو ذرا مختلف کلر کر کے کہا کہ پاکستان کو تعاون کرنا چاہیے اور یہ ان کے اور ہمارے دونوں کے فائدے میں ہے، اور افغانستان میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک جو پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر اور پاکستان کے اندر، تو پاکستان کا جو عدم تعاون ہے وہ افغانستان میں جنگ کا سبب بن رہا ہے، اس لیے ان کو تعاون کرنا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے پومپیو ہی کی بات کو اصل میں سیکنڈ کیا ہے, ان کے موقف کو آگے بڑھایا ہے, اور یہ مجموعی طور پر پوری ایڈمنسٹریشن کی سوچ اسی طرح سے ہے. جو کچھ پومپیو نے کہا ہے اس سے مختلف نہ تو سیکرٹری جنرل نیٹو سوچتے ہیں, نہ وزیر خارجہ ٹیلرسن, اور نہ ہی جو جیمز میتھیس, تو وہ ایک ہی لائن میں ہیں. وہ ان کی گاجر اور ڈنڈے کی جو پالیسی ہے کہ وہ چل رہی ہے, لیکن یہ کہنا ان کا اب یہ ہے کہ یہ آخری چانس ہے پاکستان کے لیے.
اچھا, تو سی آئی اے کے سربراہ نے دھمکی دی پاکستان کو,
جی,
مگر امریکی سفیر نے کیا کہا ہے, میں اس کو ذرا اور واضح طور پر سننا چاہوں گا.
امریکی سفیر نے اسی بات کو انتہائی نرم لہجے میں کہا ہے کہ پاکستان کے اندر پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی, اور ان کی بات کا لبباب یہ تھا کہ پاکستان تعاون نہیں کر رہا ہے, پاکستان کو اس سے نقصان پہنچے گا اور پاکستان کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کرے.
اچھا, تو آپ برسلز میں بیٹھ کر کیا دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے لیے کیا پیغام کیا گیا ہے؟
پاکستان کے لیے کل جو یہاں وزرائے خارجہ کا نیٹو کے تمام ممالک اور استنبول کوآپریشن کے جو ممالک ہیں, جن میں جارڈن, تیونس اور یہ ترکی ہیں, تو ان کا یہ اجلاس ظاہر ہے کہ جو جنوبی ایشیا کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو نئی پالیسی ہے اسے مزید انڈورس کرے گا. اس وقت تک جو ہے وہ جیمز میتھیس کے جو مذاکرات آج پاکستان میں ہو رہے ہیں اس کی رپورٹ بھی یہاں پہنچ چکی ہوگی, خود وزیر خارجہ ٹیلرسن یہاں موجود ہیں, اسی کے ساتھ افغانستان کے وزیر خارجہ بھی یہاں موجود ہیں, تو فل انڈورسمنٹ ملے گی اسی پالیسی کو. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ سی آئی اے ڈائریکٹر نے جو ہے جس لہجے میں بات کی ہے اس لہجے کو یہاں اپروف کیا جائے گا, کیونکہ کنسنسس پہلے سے موجود ہے اس کے اوپر.
برسل سے یہ تھے صحافی خالد حمید فاروقی. میں نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی موجودہ صورتحال پر امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون کے جز وقتی مشیر واشنگٹن میں احسان ایراری سے بات کی, پوچھا کہ امریکہ کی پاکستان اور افغانستان کے سلسلے میں اب کوئی واضح حکمت عملی ہے, کیونکہ سی آئی اے کے سربراہ دھمکی آمیز گفتگو کر رہے ہیں جبکہ نیٹو میں امریکی سفیر پاکستان سے تعاون کی باتیں کرتی ہیں.
کنفیوژن ہے سر شفیع صاحب, اس میں کوئی بات نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسی پر ساؤتھ ایشیا کے تعلق سے, خصوصاً افغانستان کے تعلق سے, صرف ایک چیز چاہتی ہے, فتح چاہتی ہے افغانستان میں, مگر فتح کس طرح سے ملے گی وہ بہت مشکل ہے ان کی سمجھ میں آنا. اسی لیے وہ ٹیلرسن کو بھیجتے ہیں ایک میسج کے ساتھ اور میرس کو بھیجتے ہیں ایک میسج کے ساتھ. تو اگر میں پاکستان میں بیٹھا رہا ہوں ان سے مختلف لوگوں سے مختلف میسیجز ملتی رہے تو میں بھی کنفیوز ہو جاؤں گا. اس میں کنفیوژن تو اس میں بالکل ہے اس میں, مگر دیکھیے باٹم لائن یہ ہے شفیع صاحب, باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو امریکہ بالکل مانتا ہے, سمجھتا ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کوآپریٹو لائن, کوآپریٹو اسٹریٹجی ایسی تیار ہو سکتی ہے جو امریکہ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہو. دونوں چاہتے ہیں پاکستان میں پیس.
ٹھیک ہے, اچھا اس پر غور کریں ذرا سا احسان ایراری صاحب, کہ امریکہ کی اب پاکستان کے لیے مالی امداد کم ہو چکی ہے, تو امریکہ پاکستان سے اپنی مرضی کا کام لینے کے لیے کس قسم کا دباؤ استعمال کر سکتا ہے؟ پابندیاں لگا سکتا ہے, فوجی کارروائی کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا؟
دیکھیے فوجی کارروائی کرنا مشکل ہے ان کے لیے, اس لیے کہ فوجی کارروائی کا بہت ہی کمپلیکیٹ کر دے گی سچویشن کو. امریکہ دباؤ ڈال سکتا ہے پاکستان کے اوپر چائنا کے تھرو, مگر وہ فی الحال نہیں کر رہا یہ کام. امریکہ ڈال سکتا ہے پاکستان کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے فائنینشیل ایڈ کو بڑھانے کے ساتھ, مگر فائنینشیل ایڈ جو بڑھائی گئی پچھلے اوباما ایڈمنسٹریشن میں, اس سے بش ایڈمنسٹریشن میں, اس سے بقول امریکہ کی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم کو. پاکستان نے کہا ہاں ہم اپنی پالیسی بدلیں گے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی پالیسی نہیں بدلی. تو یہ قصور دونوں کا ہے, قصور پاکستان کا اس میں ہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں اپنی پالیسی کو بدل نہیں رہا ہے, بدلنا چاہتا ہے, مگر پاکستان کی انٹرنل جو کانٹرڈکشنز ہیں, انٹرنل جو ٹینشنز ہیں پاکستان کے اندرونی جو ٹینشنز ہیں وہ راستے میں آتے ہیں. اور امریکہ چاہتا ہے کہ اپنی پالیسی پاکستان کی طرف سے افغانستان کے تعلق سے پاکستان کے تعلق سے بدلے پاکستان کے تعلق سے بدلے مگر انڈیا کے انڈیا کا دباؤ کافی پڑ رہا ہے اس کے اوپر. ٹرمپ چاہتا ہے کہ انڈیا افغانستان کے اندر میجر رول پلے کرے. حالانکہ میڈس کو معلوم ہے کہ یہ مشکل ہے, میڈس سمجھتا ہے وہاں کی پالیسی, مگر میڈس اس معلوم میں مجبور ہے اس لیے کہ صحیح معلوم میں امریکہ کی پالیسی پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈٹرمن کر رہے ہیں, اور ان کا ڈٹرمنیشن سمپل یہ ہے کہ انڈیا کو جو ہے کہ پیرامونٹ ہی مطلب انڈیا کی برتری وہاں پہ ہو, مگر پاکستان کے حساب سے برتری ہونا ناممکن ہے. تو یہ بہت ہی انٹرنل جو ریجنل کانٹرڈکشنز ہیں وہ راستے میں حائل ہو رہی ہیں پوری امریکہ کے بھی, پاکستان کے بھی اور افغانستان کے بھی.
تو اس پر ذرا سا غور کریں احسان راہی صاحب کہ امریکہ کی پالیسی کے ڈو مور, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہم جو پاکستان سے کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہا ہے, اور انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کیا نہیں, مالی امداد بڑھا کے بھی دیکھ لیا لیکن فائدہ نہیں ہوا. ارے پاکستان کہتا ہے کہ جتنا ہم نے کیا ہے اتنا کسی اور نے کیا نہیں. پاکستان کہتا ہے کہ جہاں پر آپ کو سکم کمزوری دکھائی دیتی ہمیں بتائیں نا, ہم وہاں جا کر کے ہم کارروائی کریں, ایکشن لیں. تیسرا جو ابھی ڈیو ہے, اوور ڈیو ہے, وہ امریکہ نے ادا نہیں کیا, تو پاکستان بھی جو بل بلاتا ہے میرا خیال ہے اس کے درد میں بھی تو کچھ اہمیت ہے نا.
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. پاکستان کے جو موقف ہے, پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے, وہ ہمدردی کے قابل ہے. اسی لیے ٹیلرسن گیا تھا, اسی لیے میٹس جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کم از کم میٹس کی طرف سے اور ٹیلرسن کی طرف سے کہ کوئی ایسی پالیسی ایوالو ہو جس میں پاکستان کا رول بڑھے. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن ہونا ناممکن ہے. اچھا ایک اور آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے بچا کر سکتا ہے, امریکہ اثر بڑھا سکتا ہے. پاکستان چاہتا یہ ہے کہ افغانستان کی جو سینکچوری ہیں ان کو بند کر دی جائیں, جو ٹیررسٹ اٹیک جو افغانستان کے اوپر ہوئے, پاکستان کے اوپر ہوئے افغانستان سے. تو امریکہ نے کہا اس میں غور کریں گے. اب غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں اس معاملے کے اوپر سمجھوتا ہونا چاہیے, مگر یہ مائنر کارڈ ہے. میجر کارڈ یہی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو بھی ایک میجر پلیئر کے طور پر جو ڈیل کیا جائے, بلکہ اس کو برتری دیا انڈیا کے اوپر. تو یہ چیز جو ہے بہت مشکل ہے ٹرمپ کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس کو سمجھتے ہیں, جو میڈس اس کو سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کنوے نہیں کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, یا پھر انہوں نے کنوے کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں.
یہ تھے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے جز وقتی مشیر مسٹر احسان احراری. آئیے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بظاہر ہلچل کے دیگر نکات پر پہنچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ مسٹر نجم الدین شیخ سے اس سلسلے میں بات کی. باور کرایا کہ امریکی سیکرٹری ڈیفنس اسلام آباد میں ہیں. وہاں آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کامن گراؤنڈ, مشترکہ میدان یا مشترکہ مفادات ڈھونڈنے جا رہا ہوں. پھر ان سے پوچھا کہ کیا اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان کامن گراؤنڈ ختم ہو چکے ہیں؟
نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے. میں جو سمجھا وہ کہیں کہ وہ جو لاسٹ گراؤنڈ تھا اس کو ریسٹور کریں گے. یعنی امپلیکیشن اس کی میری نظر میں یہ تھی کہ ہمارا رشتہ تھا, اس میں کچھ خامیاں آئیں, اس خامیوں کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہوئی اور اس خلا کو ہم بھرنا چاہیں گے. یعنی ریسٹور کرنا چاہیں گے ایٹ دی ویئر اٹ واز.
چلے میں اس بات کو اگر میں نے مان بھی لوں تو ذرا اس پہ غور کریں نجم الدین شیخ صاحب. امریکی وزیر دفاع کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, امریکی سی آئی اے کے سربراہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور امریکہ کی نیٹو میں سفیر کہتی ہیں کہ پاکستان کے بغیر افغانستان کا حل ممکن نہیں. تو یہ جو مثلث بن رہی ہے, امریکہ کے پاس پاکستان کے لیے کوئی حکمت عملی ہے یا کنفیوژن ہے, یا اس کو آپ میتھڈ ان میڈنس کہیں گے, یعنی اس دیوانگی میں بھی کوئی دانائی ہے؟
دیوانگی میں دانائی یا دیکھیے, ابھی اگر آپ امریکن آفیشلس کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں بہت سارے اور کوٹس بھی آپ کو دے سکتا ہوں. دیکھیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں कुछ लोग हैं जो बातें करते हैं जिनमें कुछ समझ बनती है, कुछ बोलते हैं क्योंकि वो समझ के वो उसी चीज़ को पैराफ्रेज कर रहे हैं, लेकिन ज़बान इस नौयत की इस्तेमाल होती है कि वो ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये कि जब वो कह रहे हैं कि लॉस्ट ग्राउंड को ढूंढना है और उसको उस खला को पुर करना है, तो उससे मतलब उनका ये है कि अफगानिस्तान में अगर अक्वामे मुत्तहिदा में नुमाइंदगी कहती है कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में हल नहीं ढूंढा जा सकता, तो ये एक पुरानी पोजीशन है, नई पोजीशन नहीं है। नई चीज़ जो है वो ये कि जो जिस नौयत की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उसमें ज़रा सख्ती ज़्यादा है। अब इसकी इसका बैकग्राउंड आपको देखना चाहिए कि अब अफगानिस्तान में 16,000 के करीब अमेरिकन ट्रूप्स हैं, उसके अलावा कोई 25 के करीब सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ लगे हुए हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ हैं, 25,000 के करीब और हैं, ये समझ लीजिए कि 66,000 के करीब हो गए, और इसमें अगर नेटो फोर्सेस को शामिल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि 80,000 के करीब लोग हो जाएंगे। इन 80,000 लोगों के लिए प्रोविजनिंग जो है वो पाकिस्तान के जरिए की जाती है, क्योंकि अभी नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के काम करने का कोई इम्कान नहीं, और पाकिस्तान के जो अभी ड्रोन और दूसरे हमले किए जा रहे हैं और जिनमें जिनमें इजाफा हो रहा है वो कुछ तो बागराम से होते हैं लेकिन कुछ कतर से भी होते हैं और कुछ दूसरी बेसिस जो है गल्फ में वहाँ से होती हैं, उसके लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस की भी ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की अहमियत अगर अमेरिका कंडीशन बेस्ड रखती है अपनी पोजीशन अफगानिस्तान में, तो इन सब की प्रोविजनिंग आपको पाकिस्तान के जरिए करनी पड़ेगी क्योंकि और कोई जरिया इस वक्त अवेलेबल नहीं है।
अच्छा, जरा नजमुद्दीन शेख साहब इस पर गौर फरमाएं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा कशीदगी पुराने वाकयात की एक कड़ी है या इसमें डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत ज्यादा मनफी किरदार अदा कर रही है?
देखिए, मेरा जवाब है आपको कि क्या ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कुछ ज़्यादा तरक्की हुई है? जी हुई है, क्योंकि उनकी ज़बान ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ह्यूमिलिएटिंग नज़र आई थी, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान पे एक हद तक डिपेंडेंस है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी सोचना है कि क्या जो अमेरिका कह रहा है उस पर कुछ एतमाद किया जाए या नहीं। वो कहते हैं कि हमारा गोल रिकंसिलिएशन है, मुफाहमत है। निकलसन साहब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल जो है 80% अवाम का कंट्रोल अफगान हुकूमत के पास होना चाहिए, और ये उनका गोल है कि 2018 तक वो गोल अचीव करेंगे, 2018 की आखिर तक वो ये गोल अचीव करेंगे, और उससे फिर अफगान सिर्फ 10% टेरिटरी पे काबिज रहेंगे एंड विल बिकम, निकलसन के अल्फाज कुछ इस नौजियत के थे कि दे विल बिकम इररिलेवेंट। वो इररिलेवेंट तो नहीं होनी, और इस पे जो शकूक है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं है, वो हर जगह और भी अमेरिकन कमेंटेटर्स जो हैं वो कहते हैं वी हर्ड ऑल दिस बिफोर। सो वहाँ पे जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट कह लें या थिंक टैंक कह लें, उनमें बहुत इस पे स्केप्टिसिज्म है, लेकिन हमारी तरफ से ये सोचना है कि क्या हम भी मुफाहमत चाहते हैं या नहीं।
अच्छा,
लेकिन उसमें मुझे लगता है कि हम कह रहे हैं कि अगर आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे कोई चीज़ है तो हम उसको अपने तौर पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, या हम आंख बंद कर लेंगे जब आप कुछ करेंगे।
पाकिस्तान से ये थे साबिक सेक्रेटरी खारजा मिस्टर नजमुद्दीन शेख। यमन से आने वाली इत्तलात के मुताबिक मुल्क के साबिक सदर अली उबैदुल्लाह सालेह को हलाक कर दिया गया है। यमन में जारी जंग में वो मज़ाहमत करने वाले हूसियों के हामी थे, लेकिन दो रोज़ पहले उन्होंने यमन के लिए सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद और मौजूदा सदर को पेशकश की थी कि वो उनकी हिमायत करेंगे। BBC Urdu.com की रिपोर्ट अंबर खैरी की ज़बानी।
یمن سے ملنے والی اطلاعات میں کہا جا رہا ہے کہ ملک کے سابق صدر علی عبداللہ صالح اپنے سابقہ حامیوں یعنی حوثیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں۔ حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول ذرائع ابلاغ نے یمن کے سرکاری حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ انہوں نے عبداللہ صالح کے مارے جانے کو باغی ملیشیا کے پیدا کردہ بحران کا خاتمہ قرار دیا ہے۔ ٹیلی ویژن نیوز چینل العربیہ کے مطابق عبداللہ صالح کی اپنی جماعت جنرل پیپلز کانگریس نے بھی اپنے رہنما کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو عبداللہ صالح جیسا دکھائی دیتا ہے اور جس کے سر پر گہرے زخم دیکھے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے تک عبداللہ صالح کے حامی حوثی باغیوں کے شانہ بشانہ ملک کے موجودہ صدر عبدالربو منصور ہادی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تاہم دارالحکومت سنا کی مرکزی مسجد پر کنٹرول کے حوالے سے دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی میں شدت آ گئی تھی، جس میں گزشتہ ہفتے بدھ کی رات تک 125 سے زیادہ افراد ہلاک اور 238 زخمی ہو چکے تھے۔ اسی دوران سنیچر کو عبداللہ صالح نے سعودی عرب کی قیادت میں صدر ہادی کی حمایت میں لڑنے والی اتحاد کو پیشکش کی تھی کہ اگر وہ یمن پر بمباری روک دیں اور اس کا محاصرہ ختم کر دیں تو وہ باہمی تعلقات میں ایک نئے دور کے لیے تیار ہیں۔
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے، انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے۔
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو ویلنگٹن میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں اننگز اور 67 رن سے شکست دے دی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں 319 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کریگ بریتھویٹ نے 91 رن سے سکور کیے۔ ویسٹ انڈیز کی پہلی اننگز میں 7 وکٹیں حاصل کرنے والے نیل ویگنر مین آف دا میچ رہے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے خلاف ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں 227 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، لیکن دوسری اننگز میں آسٹریلیا کی بھی 4 وکٹیں کھیل کے اختتام پر صرف 53 رنز پر گر چکی تھیں۔ اس طرح اب آسٹریلیا کی مجموعی برتری 268 رنز کی ہوئی ہے اور اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں۔ سری لنکا نے بھارت کے خلاف دہلی میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 9 وکٹوں پر 356 رنز بنائے تھے۔ کپتان دنیش چندیمل اور اینجلو میتھیوز نے سینچریاں سکور کیں۔ ان دونوں نے چوتھی وکٹ کی شراکت میں 181 رنز کا اضافہ کیا۔ کھیل کے اختتام پر چندیمل 147 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ سری لنکا کی ٹیم بھارت کے اسکور 536 رنز سے اب بھی 180 رنز پیچھے ہے، لیکن اس کی صرف ایک وکٹ باقی ہے۔ مصر نے عالمی اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں اس نے انگلینڈ کو شکست دی۔ مصر نے چوتھی مرتبہ عالمی اعزاز جیتا ہے۔ پاکستان کی اس عالمی مقابلے میں کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی اور اس نے آئرلینڈ کو شکست دے کر 19ویں پوزیشن حاصل کی۔ 4 سال پہلے کھیلی گئی عالمی چیمپئن شپ میں پاکستان پری کوارٹر فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن اس مرتبہ اسے اپنے گروپ کے دونوں میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی کی شاندار کارکردگی جاری ہے۔ اس نے ویسٹ ہیم کو 2-1 سے شکست دے دی۔ اس طرح مینچسٹر سٹی نے پریمیئر لیگ میں مسلسل 13 کامیابیوں کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ اس جیت کے بعد اسے دوسرے نمبر کی ٹیم مینچسٹر یونائیٹڈ سے 8 پوائنٹس کی سبقت حاصل ہے۔ امریکہ کے رکی فاولر نے بہاماس میں ہونے والا ورلڈ چیلنج گولف ٹورنامنٹ جیت لیا۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار اور کپور خاندان کے چشم شراش ششی کپور دنیا میں نہیں رہے، ان کی عمر 79 سال تھی۔ اس سلسلے میں ایک رپورٹ اور ان کی زندگی پہ نظر دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے تیار کی ہے۔ ذرا دیر بعد آنے کو ہے سیربین کا نصف آیا۔ اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری ناظر ظفر کی ہے۔
यमन में हूसी बागियों का कहना है कि साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह को हलाक कर दिया गया है। इंटरनेट पर ऐसी तस्वीर और वीडियोस जारी की गई हैं जिनमें उन्हीं की शक्ल का शख्स मुर्दा हालत में देखा जा सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मेटिस से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान अमरीका की इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक है कि अफगानिस्तान में अमनो इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए बाहिमी तआवुन बढ़ाया जाए। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शशि कपूर दुनिया में नहीं रहे, उनकी उम्र 79 बरस थी। उर्दन अरब लीग और फलस्तीन ने खबरदार किया है कि अगर यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया गया तो इसके खतरनाक नतायज होंगे। ये BBC उर्दू सर्विस है।
खास खास खबरों का खुलासा आपने नाज़िर ज़फ़र से सुना और हालात हाज़रा का प्रोग्राम सरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने आज साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ के खिलाफ दायर रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में हमारे नामा निगार शहजाद मलिक से मैंने इसकी तफसील पहले जाननी चाहिए।
जी शफी, ये दरख्वास्त दायर की थी नवाज शरीफ की तरफ से उनके वकला ने, क्योंकि चूंकि ये एक ही मामला है और एक ही मामले के ये रेफरेंस बनाए गए हैं तो बेहतर यही होगा कि बजाय इसके कि तीन रेफरेंस जो हैं वो दायर किए जाएं और उन पे जो फर्द जुर्म है वो मुलजमान पे अलग अलग लगाई जाए, तो बेहतर यही है कि इनको या तो दो कर दिया जाए या एक कर दिया जाए। तो दो पे उनका ज्यादा इसरार था, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं आमिर फारूक, उनकी सरबराही में एक बेंच बना था दो रुकनी, जिन्होंने आज ये फैसला सुनाया है और उनकी दरख्वास्त जो है वो ये कहकर मुस्तरद कर दी है कि चूंकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला दे चुकी है, लिहाजा ये रेफरेंस तीन ही रहेंगे। और उन्होंने एहतसाब अदालत से कहा है कि वो तीन रेफरेंस से मुतल्लिक ही जो उनमें जो दायर हुए हैं उनके बारे में ही समाअत करे। तो अब अदालत जाने का जो मामला था इन रेफरेंस के बारे में, यकजा करने के बारे में, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है नवाज शरीफ के लिए।
अच्छा, तो साबिक वज़ीर आज़म के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज को जो इश्तिहारी करार दिया गया है वो किस केस में है?
जी वो भी यही तीन रेफरेंस हैं जिसमें इवन फील्ड है, अल अज़ीज़िया स्टील मिल है और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है। ये तीनों रेफरेंस में आज अदालत ने बाकायदा तौर पर उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, उन्हें इश्तिहारी करार दिया है। और इसके अलावा जो नैब ने, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में इन दोनों मुलजमान के, यानी हसन नवाज और हुसैन नवाज के, कोई असासे नैब के मुताबिक यहाँ पर नहीं है, जायदाद वगैरह तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता अकाउंट्स वगैरह थे जो मुंजमद कर दिए गए हैं। इस पर फिर अदालत ने ना सिर्फ उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए हैं, बल्कि अदालत ने नैब से ये भी कहा है कि वो मजीद तहकीकात करें और अगर उन्हें इस हवाले से जो ये दो मुलजमान हैं इनका कोई भी पाकिस्तान में इनकी कोई भी जायदाद मिले तो उसके बारे में अदालत को ज़रूर आगाह करें।
अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक और बेंच ने धरने में एहतजाज करने वालों और हुकूमत के माबैन तय पाने वाले समझौते पर भी आज खासी तनकीद की है, क्या कुछ कहा गया है इस अदालत में?
जी आज तो अदालत काफ़ी बरहम थी इस मामले में कि उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्होंने जब इसकी समाअत की तो उनका ये कहना था कि ये कैसे हकूमत जो है वो रियासत, उन्होंने हकूमत का नाम नहीं लिया बल्कि रियासत इसमें इस मामले को जो एक उनका धरना ही गैर कानूनी था तो उसको जो मुआयदा हुआ है उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, उसकी तस्दीक कैसे कर सकते हैं। और अदालत जो है वो ना तो इस मुआयदे को मानती है और ना ही इस बारे में कोई रिमार्क्स वगैरह इसलिए नहीं देगी क्योंकि उनकी नज़र में ये जो मुआयदा हुआ था वो है ही गैर कानूनी। और उन्होंने अपने साथ ये भी कहा कि ये इस चीज़ का पता चलाया जाए कि इसमें आर्मी चीफ जो हैं उनका जिक्र कैसे हुआ, बल्कि उन्होंने इसके साथ तजवीज़ ये भी दी अटॉर्नी जनरल को जो उस वक्त अदालत में मौजूद थे कि इस मामले को जो मुआयदा हुआ था कोशिश करें कि इस मामले को पार्लियामेंट में लेके जाया जाए, जिसकी अटॉर्नी जनरल ने ये वाज़े अल्फाज में कहा कि वो इस मामले को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में नहीं लेके जा सकते। अब इस समाज जो है अब एक महीने के लिए मुलतवी कर दी गई है।
इस्लामाबाद से ये थे हमारे नामा निगार शहजाद मलिक। پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے پنجگور اور آوران کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن شروع کیا ہے اور اس آپریشن میں عام آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹہ میں جو بھوک ہڑتالی قائم تھا اسے کوئٹہ سے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے یہ آپریشن ضلع پنجگور قلعہ کے گچ اور ضلع واران میں کولوا کے علاوہ تحصیل مشقے کے مختلف علاقوں گجلی، زونگ اور کو اسپیت میں کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بی این ایم کے مرکزی کمیٹی کے رکن کچکول علی ایڈوکیٹ کا ایک آڈیو بیان میں کہنا ہے،
زمینی فضائی افواج نے سارے مشقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور اسی طرح پنجگور گچ میں بھی بمبارمنٹ جاری ہے۔
بی این ایم کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن میں ہیلی کاپٹروں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پارٹی کے رہنما کے مطابق اس آپریشن میں عام آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے،
بغیر کسی تمیز کے سارے گھروں کو بمبارمنٹ کی جا رہی ہیں اور اسی طرح خواتین، بچے اور بوڑھے لوگوں کو فوج نے جبرن گرفتار کر کے اپنے طویل میں لے لیا۔
بلوچستان میں سخت جو صورتحال ہے اس میں میڈیا کو متعدد علاقوں میں آزادانہ رسائی حاصل نہیں، اس صورتحال کے باعث کسی بھی دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق ممکن نہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے کسی بھی واقعے کے بارے میں معلومات کے لیے سرکاری حکام یا متعلقہ فریقین پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ بی این ایم کے ان الزامات پر میں نے حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ سے متعدد بار رابطے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تاہم اس سے قبل وہ عام آبادیوں کو نشانہ بنانے اور لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں۔
یہ لیجیٹمیٹ گرفتاریوں کو جبری گمشدگی کا جو بیانیہ یہ سامنے لے کر آتے ہیں یہ ان کے مضمون پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ نہ تو کوئی جبری طور پر لاپتہ ہوا ہے اور نہ نہتے کسی آدمی کو بے گناہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
دوسری جانب کوئٹہ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کو کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا ہے،
جی آج اس کیمپ کو جو ہے نا 2893 دن ہو گئے بھوک ہڑتالی کیمپ کو، اور یہ ابھی سیزن پہ میں ہمیشہ شفٹ ہوتا ہوں، 3 مہینے کراچی اور 1 مہینہ اسلام آباد۔
ماما قدیر کا کہنا تھا کہ اگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تاہم یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہوا ہے۔
افسوس کی بات یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ 8 سال میں یہ بہرا، گونگا اور بے حس گورنمنٹ نے آج تک ہمارے مطالبات کے بارے میں نہ بات کی نہ پوچھا، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ لاپتہ افراد اور مسخ شدہ لاشوں کی بات اجاگر ہو چکی ہے۔
بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم ایک کیمپ اپنی نوعیت کا طویل ترین احتجاجی کیمپ ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
عرب ممالک میں امریکی صدر کے مقبوضہ یروشلم یعنی بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے متوقع اعلان کے سبب تشویش میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان اس ہفتے ہی کر سکتے ہیں، لیکن امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کے اپنے انتخابی وعدے پہ عمل درآمد فی الحال شاید وہ متوی بھی کر دیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
اردن، عرب لیگ کے سربراہ اور فلسطین کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں۔ فلسطینی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایسا کوئی فیصلہ امن کے قیام کے لیے جاری کوششوں کے لیے نقصان دہ ہوگا اور خطے میں مزید عدم استحکام کا سبب بنے گا۔ امریکی ٹی وی چینل سی این این سمیت بہت سے امریکی اور مغربی ذرائع ابلاغ امریکی حکام کے حوالے سے اطلاع دے رہے ہیں کہ رواں ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں گے، لیکن امریکی سفارت خانے کی منتقلی کا اعلان ابھی نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ ان کی حکومت نہ صرف یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرے گی بلکہ امریکی سفارت خانہ بھی یروشلم منتقل کر دیا جائے گا.
ہم امریکی سفارت خانہ یہودیوں کے ابدی دارالحکومت یروشلم منتقل کر دیں گے.
یروشلم اپنی تاریخ اور مذہبی اہمیت کے باعث اسرائیل اور عربوں کے درمیان قدیم ترین تنازعوں میں سے ایک ہے. امریکی سفارت خانے کی تل ابیب سے یروشلم منتقلی میں تاخیر کی دستاویز پہ امریکی صدر کے دستخط کا پیر کو آخری روز ہے. سن 1995 میں کانگریس نے امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کی منظوری دے دی تھی، جس کے بعد سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت تمام امریکی صدور ہر 6 ماہ پہ سفارت خانے کی منتقلی میں تاخیر سے متعلق دستاویز پہ دستخط کرتے آئے ہیں. انتخابی مہم کے دوران وعدوں کے باوجود صدر ٹرمپ نے تاحال سفارت خانے کی منتقلی کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے ہیں. امریکی صدر کے داماد جیریڈ کشنر نے کہا ہے کہ اس بارے میں اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے.
ہم جانتے ہیں کہ کیا منصوبے کا حصہ ہے، فلسطینی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا مذاکرات کیے، اور اسرائیلی جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا گفتگو کی. میں یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ معاہدے کرتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوراً ہو جائے گا لیکن طویل عرصہ لگ جاتا ہے، اور کبھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاہدے میں بہت عرصہ لگے گا لیکن فوراً ہی سب کچھ طے پا جاتا ہے. اس لیے ہم نے جان بوجھ کے مدت کا تعین نہیں کیا ہے. ہم ماضی کے طریقوں سے گریز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پاس بہتر مواقع ہوں، اور امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے.
جیریڈ کشنر نے کہا کہ امریکی صدر مناسب وقت پر خود اس فیصلے سے آگاہ کریں گے.
لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ صدر خود فیصلہ کریں گے، اور وہ ابھی مختلف حقائق کا جائزہ لے رہے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کر لیں گے میں نہیں بلکہ وہ خود اس سے آگاہ کریں گے، اور وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ صحیح وقت پر فیصلہ کریں.
عرب لیگ کے سربراہ احمد ابو الغیت نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یروشلم سے متعلق اعلان انتہا پسندی اور تشدد کے فروغ کا سبب بنے گا. اردن کے وزیر خارجہ نے امریکی حکام کو خبردار کیا ہے کہ اگر یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے. اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن کو بتایا کہ اس قسم کا اعلامیہ عرب اور اسلامی دنیا میں ناراضگی کی وجہ بن سکتا ہے. دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے یروشلم سے متعلق خبروں کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے.
یہ تھی نادیا سلیمان کی رپورٹ. حالات حاضرہ کا پروگرام آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
پاکستان کے قدیم سازوں کے کاریگر اور ان پہ دھنیں بکھیرنے والے فنکار تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جدید ساز پرانے سازوں کی جگہ لے لیتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں پرانے سازوں کے تحفظ کے لیے کام کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہ ہو سکا. موسیقی کے ایسے ہی آلات جن کی آوازیں اب مدھم پڑتی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں شمائلہ خان کی رپورٹ.
آواز سندھ کے دیہی علاقوں میں مقبول ساز بھورنڈو کی ہے. 4-5 انچ کا یہ ساز ایک چھوٹی سی گلک جیسا دکھائی دیتا ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. بھورنڈو خطے کا سب سے قدیم ساز ہے، جس کا رشتہ دریائے سندھ کی قدیم تہذیب انڈس ویلی سے بھی جوڑا جاتا ہے. اسے عموماً چرواہے اور کسان بجایا کرتے ہیں، اور دیہی علاقوں میں خوشی ہو یا غمی بھورنڈو ضرور بجایا جاتا ہے. سندھ کے ضلع تھرپارکر میں مقیم استاد فقیر ذوالفقار خطے کے ان گنے چنے چند فنکاروں میں سے ہیں جو بھورنڈو پہ دھنے بجاتے ہیں.
پہلے جو لوگ ہوتے تھے بہت بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ سمجھ رکھتے تھے کہ بھئی ایک آرٹسٹ فنکار گا رہا ہے تو وہ کیا گا رہا ہے, کون سی راگنی ہے, کون سا سر ہے, کون سے شاعر کا کلام پیش کر رہا ہے, بہت لوگ دلچسپی سے, تو وہ ایک کھیپ تھا, یعنی ایک وہ پورا ہو گیا, سننے والے بھی پورے ہو گئے اور سنانے والے بھی پورے ہو گئے.
فقیر ذوالفقار نے بتایا کہ بھورنڈو تو بہت سے لوگ بنا لیتے ہیں لیکن اس ساز کی باریکیاں اور نفاست کا علم تھرپارکر کے ہی ایک کمہار اللہ جریرو کے پاس ہے. میں ضعیف العمر اللہ جریرو سے ملی تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے باہر ایک چھجے میں مٹی گوند رہے ہیں. پوچھا کہ بھلا یہ فن بچوں میں کیوں نہ منتقل کیا تو بولے,
استاد مجھے سور لاڈنو ہو ککو ہو ان سکھائے ہو.
استاد اللہ ڈنو میرے استاد تھے, انہوں نے سکھایا. کہتے تھے کہ مجھے کام کا شوق ہے, اب بیٹے نہیں سیکھتے کیونکہ انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے.
شہنائی کی یہ رس گھولتی آواز کبھی نجی اور عوامی محفلوں کی زینت ہوا کرتی تھی پر اب نہیں. جام شوروں سے شہنائی نواز عبداللہ خان 50 سالوں سے شہنائی بجا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ شادی بیاہ جلوس اور سٹیج کی شہنائی میں بہت فرق ہوتا ہے.
یہ ایک قسم شہنائی کا یہ ہے جو اسٹیج پہ بجائی جاتی ہے, لیکن یہ شہنائی ہمارے ہاں بہت کم ہے کیونکہ اس کا تعلق بنتا ہے استاد بسم اللہ خان سے, اس کو لوگ کم بجاتے ہیں کیونکہ یہ ذرا ان سے تھوڑی مشکل ہے, ان کو سر کو سمجھنا پڑتا ہے اور سر کو بڑی نفاست سے لگانا پڑتا ہے اس میں تاکہ سچا سر لگے.
شادی بیاہوں اور محرم کے جلوسوں میں تو شاید اب بھی کہیں کہیں شہنائی سننے کو مل جائے, لیکن سٹیج پہ پرفارم کی جانے والی شہنائی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے. عبداللہ خان شہنائی سمیت دیگر روایتی سازوں کے زوال کا ذمہ دار کی بورڈ کو ٹھہراتے ہیں.
شہنائی فلوٹ ہے, طبلہ ہے, ستار ہے, سرنگی ہے, ایک لوگ ان کو بجانے والا چاہیے ہی, پلے کرے گا جو, اگر وہ 5 ساز آپ کو کی بورڈ میں مل جاتے ہیں تو آپ کو 5 لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت پڑے گی.
اس میں حرج کیا؟
حرج یہ کہ اوریجنل اوریجنل ہے اور نقل نقل ہے.
پاکستان کے زیر انتظام خطے گلگت بلتستان کے علاقے ہنزا کے مقامی ساز چاردہ یا پامیری رباب کو مذہبی عقیدے کا حصہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے بقول اسی ساز کے ذریعے ہنزا میں اسلام کی تبلیغ ہوئی. لیکن اب علاقے کے نوجوانوں میں اس علاقائی ساز کو سیکھنے میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے. چاردہ نواز دولت ولی بیگ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس ساز کے آیا کی کوششوں میں مصروف ہیں.
آپ کو پتہ ہے کہ دور کے ساتھ جب نوجوان یا نیو جنریشن آتی ہے تو وہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو زیادہ فیشنیبل ہے وہ اس کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں, تو ہمارے لوگوں نے اڈاپٹ نہیں کیا اس کو, نوجوانوں نے بھی اڈاپٹ نہیں کیا. پھر وقت کے ساتھ کیونکہ یہاں سے ایک مذہبی ایک ایسا ویو آیا جس میں یہ بھی کہا گیا کہ میوزک جو ہے نا ایک حرام اس کو قرار دیا گیا, اس کا بھی اثر ہم پہ ہوا, تو وہاں پہ لوگوں نے اس کو ڈسکریج کیا.
بلوچی بینجو نامی ساز دیگر سازوں کے مقابلے صوبہ بلوچستان میں قدرے زیادہ مقبول ہیں. اس ساز کی خاص بات یہ ہے کہ اس پہ کلاسیکل اور جدید دونوں اقسام کی دھنیں بجائی جا سکتی ہیں, لیکن کلاسیکل بینجو بجانے والے اب اکا دکا لوگ ہی رہ گئے ہیں. کہتے ہیں جاپانی شہری موریتا گورو نے ایک کھلونا تائشو گورے بنایا تھا جو سیاحوں کی بدولت 1912 میں اس خطے میں پہنچا. کراچی کے علاقے لیاری کے رہائشی بینجو نواز استاد ممتاز علی سبزل کا دعویٰ ہے کہ ان کے دادا استاد گل محمد نے اس کھلونے میں کافی تبدیلیاں کر کے اسے ایک ساز کی شکل دی اور اس کا نام بلوچی بینجو رکھا۔
انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اپنے رباب کے توسط سے ان کی سریں بچا دی، سارے گا ما پا دا نی سا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے سروں کو فائل کی، پھر اس کی سیکوینس کو ایک کیا، پھر اس میں جو ہے دو تارے لگا کے انہوں نے ٹیسٹ کیے۔ یہ مختلف ٹپس آپ دیکھ رہی ہیں، یہ مختلف جو ہے وہ ٹپس اس زمانے میں اویلیبل نہیں تھی، تو میرے گرانڈ فادر نے جو ہے وہ زمانے میں برٹش راج تھی تو برطانیہ کے جو ہے انہوں نے سکے لگائے تھے، کوائن لگائے تھے۔
یہ ساز دو سازوں سارنگی اور دل ربا کا مجموعہ ہے اور مشرقی اور مغربی ایشیا میں اسے بلبل ترنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں بلوچی بینجو کو نہ صرف بلوچستان بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی پذیرائی ملنا شروع ہوئی۔ امریکی شہری ڈاکٹر ایرن ملوانی پچھلے 1.5 سالوں سے کراچی میں بینجو پہ بلوچی میوزک سیکھ رہے ہیں۔ انہیں بلوچی میوزک کا ردھم کافی مشکل لگتا ہے اور یہی ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے۔
بینجو پر بجایا جانے والا فوک اور کلاسیکل میوزک مر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ شرم کی بات ہے کہ یہاں بہت کم لوگ ہی اسے بجاتے ہیں۔ میں نے بینجو سیکھنا شروع کیا کیونکہ ہمیں ایک اور طبلہ اور ساز بجانے والے گورے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ بہت ہیں اور ہمیں بہت مل جائیں گے۔ میرے خیال میں بینجو کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جدید ساز پرانوں کی جگہ لے لیتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں پرانے سازوں کے تحفظ کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ کام سرکاری سطح پہ تو نہیں، البتہ بعض فنکاروں اور فلم سازوں جواد شریف، اریب اظہر، ہارون ریاض، عصمت بشیر نے ایک دستاویزی فلم انڈس بلوز بنائی اور اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ میں نے موسیقار اریب اظہر سے پوچھا کہ ان کے خیال میں ان سازوں کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے۔
سب سے پہلے تو ہمیں کلچر پالیسی کی ضرورت ہے، سرکار کو چاہیے کہ جو ہمارے خاص طور پہ وہ خود نشاندہی کرے، اس میں ہم نے بھی اب اپنا ایک حصہ ڈالا ہے، اس کا بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں، دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں، کون سے ساز ہیں اور ان کی مدد کریں، ان کا کوئی وظیفہ لگائیں یا ان کی کئی نوکریاں لگائیں۔ دوسری بات، گورنمنٹ کے علاوہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اکثر جو ہے نا وہ صرف ایک پڑھی لکھی دولت والی ایک ینگ جنریشن کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، شہروں والی، تو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو اسپانسرشپس دیتے ہیں جن پروگراموں کے لیے، اس میں فوک میوزک کو پروموٹ کریں۔
دنیا بھر کی طرح پاکستان میں جدید سازوں کی آمد کے ساتھ روایتی سازوں کی بقا خطرے میں پڑ گئی، تاہم یہاں دیگر مسائل جیسے کہ دہشت گردی، مذہبی انتہا پسندی، فنکاروں کو درپیش معاشی مشکلات اور موسیقی کی جانب عمومی سماجی رویوں نے مزید مشکلات پیدا کر دی۔ واضح ہے کہ پاکستان میں فی الوقت سب سے زیادہ خطرہ خیبر پختونخوا کے ساز سارندہ کو ہے۔ اعجاز سرہندی وہ آخری فنکار اور کاریگر ہیں جو سارندہ بنا اور بجا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی قدیم روایتی ساز ہیں جو خطرے سے دوچار ہیں، جن میں سارنگی، مرلی بین، سروز، گسچک، رانتی، الغوزہ اور چترالی ستار وغیرہ بھی شامل ہیں۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
شمائلہ خان کی تھی رپورٹ ان سازوں کے بارے میں کہ یا تو وہ نہ رہے، ان کو بنانا بند کر دیا گیا، یا ان کا استعمال کرنے والے فنکار نہ رہے۔ شمائلہ خان کی یہ خصوصی رپورٹ تھی۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار اور کپور خاندان کے چشمہ چراغ ششی کپور دنیا سے روٹھ گئے، کوچ کر گئے، ان کی عمر 79 سال تھی۔ ششی کپور مشہور اداکار اور ہدایت کار راج کپور کے چھوٹے بھائی اور فلم مغل اعظم میں اکبر کا کردار ادا کرنے والے پرتھوی راج کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے 200 سے زیادہ فلموں میں کام کیا، جن میں جب جب پھول کھلے، وقت، حسینہ مان جائے گی، روٹی کپڑا اور مکان، کبھی کبھی، ستیم، شوم، سندرم، کرانتی، نمک حلال، ترشول، دنیا میری جیب میں وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے ساتھی شکیل اختر نے بالی ووڈ کے مشہور اداکار اور کپور خاندان کے چشمہ چراغ ششی کپور کی زندگی پہ نظر ڈالی ہے۔
بالی ووڈ کے مشہور اداکار ششی کپور کا 79 برس کی عمر میں آج ممبئی کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ ششی کپور 1938 میں پیدا ہوئے تھے۔ فلموں میں انہوں نے چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر قدم رکھا تھا۔ ہیرو کے طور پر ان کی پہلی فلم دھرم پتر تھی اور اس کے بعد انہوں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا. جب جب پھول کھلے ان کی پہلی فلم تھی جس میں انہیں بہترین ہیرو کا اعزاز حاصل ہوا. یہ فلم اپنے نغمے پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانے کے لیے امر ہو گئی.
پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا, پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا, پردیسیوں تو ہے.
ششی کپور نے 1970 اور 1980 کے عشرے میں امیتابھ بچن کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا جس میں سلسلہ, کبھی کبھی, ترشول, کالا پتھر, نمک حلال اور شان بہت کامیاب رہیں, لیکن ان میں دیوار انتہائی کامیاب ہوئی تھی اور فلم کا یہ ڈائیلاگ ہمیشہ یاد رہنے والا مکالمہ بن گیا.
یہ وہی میں ہوں اور یہ وہی تم ہو. ہم دونوں ایک ساتھ اس فٹ پاتھ سے اٹھے تھے, لیکن آج تم کہاں رہ گئے اور میں کہاں گیا. آج میرے پاس بل نکے ہیں, پراپرٹی ہے, بینک بیلنس ہے, بنگلہ ہے, گاڑی ہے, کیا ہے تمہارے پاس؟
میرے پاس ماں ہے.
وہ مغل اعظم میں اکبر کا کردار ادا کرنے والے اداکار پرتھوی راج کپور کے بیٹے تھے. راج کپور اور شمی کپور ان کے بھائی تھے. اداکاری ان کی رگوں میں شامل تھی. برسوں پہلے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا,
کلاکار بننے کا ارادہ تو بچپن سے ہی تھا, کیونکہ 46 میں جب میں کچھ 8 سال کا تھا تب پرتھوی تھیٹرز میں میں نے ایک چھوٹا سا رول کیا تھا شکنتلا میں.
جی,
تو تب سے ہی یہ شوق, یہ لگن ساتھ میں تھی. اور تب سے ہی میں نے ارادہ تو کہہ نہیں سکتا, تب سے ہی یعنی کہ بہت ایک قسم کا ایمبیشن بنا لیا تھا, ایک قسم کا ایک گول بنا لیا تھا کہ میں بڑا ہو کر پاپا جی کی جیسے ایکٹر بنوں گا.
انہوں نے 125 سے زیادہ ہندی فلموں میں کام کیا. انہیں ان کی بہترین اداکاری کے لیے پدم بھوشن اور فلم کے سب سے بڑے قومی اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ششی کپور نے تقریباً 2 عشرے تک رومانی ہیرو کا کردار ادا کیا. یہ فلموں کے نغمے اب بھی کانوں میں گونجتے ہیں.
اجنبی ہوں میں, جو ہوں بس وہی ہوں. کھلتے ہیں گل یہاں, کھل کے بھی کرنے کو.
انہوں نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بالی ووڈ کی فلموں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فلمیں انگریزی فلموں کے طرز سے الگ ہوتی ہیں.
یہ اب ایک قسم کا فیشن ہو گیا ہے ہندوستان میں کہ لوگ اٹھ کے کہیں کہ صاحب ہم تو ہندوستانی پکچر نہیں دیکھتے, کیونکہ ہندوستانی پکچر بڑی گھٹیا ہیں, بہت خراب ہیں, کیونکہ ہر پکچر میں گانے ہوتے ہیں, ہر پکچر میں ہیرو ڈانس کرتا ہے, ہر پکچر میں ہیرو رام کی جیسے ٹرائمفنٹ ہوتا ہے. ہماری ہندوستانی فلمیں بہت الگ قسم کی فلمیں ہیں. کمپیریزن اگر کیا جائے ویسٹ کے ساتھ تو ہم لوگ بالکل الگ قسم کی فلمیں بناتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اولڈ فیشنڈ ہیں, ہمارے یہاں سینسر ہے, ہمارے یہاں کسنگ نہیں الاؤڈ ہے, اور تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہماری فلمیں گھٹیا ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری فلمیں اور اچھی بن سکتی ہیں.
انہوں نے اپنے والد پرتھوی راج کپور کی یاد میں پرتھوی تھیٹر کی بنیاد رکھی جو اب بھی تھیٹر کی یاد تازہ کیے ہوئے ہے. ششی کپور نے انگریزی فلموں کی اداکارہ جینیفر کینڈل سے شادی کی تھی جن کا چند برس قبل انتقال ہو چکا ہے. ان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں. ششی کپور فلم انڈسٹری کے ان چند اداکاروں میں سے ہیں جن کا نام لوگ انتہائی عزت اور احترام سے لیتے ہیں. ان کی ساری شرافت اور دوستی ان کی فطرت میں شامل تھی. وہ ایک اداکار سے زیادہ ایک بہترین انسان تھے. جن لوگوں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ انہیں ایک بہترین انسان کے طور پر انہیں یاد کرتے ہیں. بالی ووڈ کے سدا بہار اداکار ششی کپور کی موت پر پوری فلم انڈسٹری میں غم کا ماحول ہے. ششی کپور تو دنیا سے رخصت ہوئے لیکن ان کی بہترین رومانوی فلمیں اور گزرے دنوں کے سحر انگیز نغمے نئی نسل کو.
ششی کپور, انہی کے ساتھ کپور خاندان کی نسل نرینا تمام ہوتی ہے. وہ اس خاندان کے آخری چشمہ چراغ تھے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر چوتھی خبر کے طور پہ ششی کپور کے بارے میں بالی ووڈ کے مشہور اداکار چل بسے کے عنوان سے تفصیل موجود ہے. اور bbcurdu.com اس وقت لیڈ کر رہی ہے میٹس کا ڈو مور دورہ, مشترکہ میدان تلاش کرنے کی کوشش میں آیا ہوں, اس وقت لیڈنگ خبر ہے. بابری مسجد مقدمہ ہندو فتح کے جبکہ مسلمان انصاف کے منتظر دوسرے نمبر پر ہے, اور دھرنا معاہدے کے کی قانونی توثیق نہیں ہو سکتی. اس کی تفصیل بھی خاصی ذہن کو جھنجھوڑنے والی, ہو سکے تو پڑھیے گا, بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہے. یہاں سربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر عمبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے ڈومینک ڈلاگی. میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے.
یمن میں حوثی باغیوں اور سابق صدر علی عبداللہ صالح کی جماعت میں سے افراد نے کہا ہے کہ سابق صدر کو صنعاء کے قریب ان کے قافلے پر حملے کے واقعے میں ہلاک کر دیا گیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس سے ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کی اس تجویز سے متفق ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے باہمی تعاون بڑھایا جائے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. بالی ووڈ کے مشہور اداکار اور کپور خاندان کے چشم و چراغ ششی کپور دنیا میں نہیں رہے, ان کی عمر 79 برس تھی. اردن, عرب لیگ اور فلسطین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.